الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انی اسرع واتکشف میرے اوپر دورے پڑتے ہیں میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں اور بے ہوشی کے عالم میں چونکہ مجھے شعور باقی نہیں رہتا اس لیے میرا بدن بھی کچھ کھل جاتا ہے اوڑھنی ہٹ گئی آستین اوپر چڑھ گئی قمیص آگے پیچھے ہو گیا تو آپ اللہ تعالی شانہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے شفا عطا فرما دے صحت تندرستی شفا یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ جو کام تندرست آدمی کر سکتا ہے وہ عموماً بیمار آدمی نہیں کر سکتا پھر یہ کہ بیمار آدمی کو پریشانیاں رہتی ہیں دکھ درد بے چینی جبکہ تندرست آدمی کو وہ باتیں نہیں تو جب کوئی بیمار ہو جائے تو شفا کو ڈھونڈنا شفا کو تلاش کرنا شرعی دائرے میں رہ کر شرعی حد میں رہ کر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کی شفا کے لیے किसी डॉक्टर से किसी तबीब से इलाज कराता है, उससे दवाई लेता है और दवाओं का इस्तेमाल करता है, तो ये सुन्नत है। तो अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे शरई दायरे में रहकर अल्लाह ताला शानू उसे दुआएं करनी चाहिए और दूसरे अहले सलाह से नेक लोगों से दुआएं करानी चाहिए। और उसके लिए जो इलाज मुमकिन हो शरई हद में रहकर उस इलाज को भी इख्तियार करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसीलिए ये सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मुझे ये बीमारी है, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाती हूं। और ये किसी वक्त भी हो सकता है, चलते चलते, बैठे बैठे, खाना पकाते। और इस पर फिर मजीद ये कि जब बेहोशी तारी हो जाती है तो सतर खुलता है, आजा के टूट जाने का भी खतरा है, हड्डियों के टूटने का खतरा है, आजा के जख्मी हो जाने का खतरा है। तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला शानुहु मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। तकलीफें, मुसीबतें जिस लाइन की भी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोर्ट में किसी मुकदमे में फंस जाए, औलाद परेशान कर रही है, पड़ोसी परेशान कर रहा है, रिज्क की तंगी है, परेशानी जिस लाइन की भी हो, उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की तकदीर पे राजी रहना चाहिए। लेकिन इस सब्र और इस तकदीर पे राजी रहने का मतलब ये नहीं है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला शानुहु ने शरीयत की हद में रहकर हम जो कुछ कर सकते हैं उनको करने से भी हम दूर रहें, ये सब्र का तकाजा नहीं है, ये अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने का तकाजा नहीं है। इजाजत दी है शरीयत ने कि बीमारी आए तो बीमारी की शिफा की कोशिश करो, दुआएं भी करो, दूसरों से दुआएं कराओ, किसी मुकदमे में फंस गए अच्छे लॉयर को ढूंढो, उस मुकदमे में जीतने की कोशिश करो, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो उसके जुल्म से बचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करो, दुआएं करो, उसे समझाओ, किसी और को समझाने के लिए कहो, किसी का जोर इस्तेमाल करो, पुलिस से राब्ता करो, कोर्ट में ले जाओ। ये सब चीजें सब्र के खिलाफ नहीं है। एक शख्स बीमार हो गया, राजी है दिल से कि अल्लाह ताला शानहु जिस हाल में रखे, सब्र भी कर रहा है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, मगर दवा भी पी रहा है, सिरप पी रहा है, गोलियां खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसब्री का शिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है। जितने जायज असबाब हैं उन असबाब को इख्तियार करके आदमी इत्मीनान और सुकून से रहे कि मेरा अल्लाह मेरे हक में इन असबाब को इख्तियार करने के बाद जो फैसला करेगा वही मेरे लिए बेहतर है। बीमारी हो गई, डॉक्टरों के मशवरे से चलिए, दवा दारू हुआ उससे शिफा नहीं हुई, ऑपरेशन हुआ उससे शिफा नहीं हुई, तो ये यकीन रखे कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए कि वो हाकिम है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा इसलिए कि वो हाकिम है, वो बादशाह है, وہ سلطنت کا مالک ہے، لہذا ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، لیکن یہ حاکم جو ہے یہ حکیم ہے، یہ حکمت والا حکیم ہے، یہ حاکم فل آف وزڈم ہے، اس لیے چونکہ وہ حاکم ہے اس لیے کرے گا وہی جو اس کی مرضی ہوگی، اس لیے کہ بادشاہ جو ہے کسی اور کی مرضی پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اور یہ حاکم نہیں ہے تو حاکم مطلق ہے، ایسے حاکم ہے کہ ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز. شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اس ترجمے کو پڑھتا تھا تو مجھے دل میں ایک خلش رہتی تھی، اللہ الصمد اللہ بے نیاز، ایک خلش رہتی تھی کہ بے نیاز کا لفظ اتنا جامع نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کی بات ہو رہی ہے، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہونا یہ اعلی درجے کا کمال نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خلش تھی، میں نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ الصمد اللہ نیرادھار ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جیل میں تھا اور جیل میں ہمارے ساتھ ایک ہندوؤں کا بڑا مذہبی اسکالر بھی تھا، پنڈت جو ہندی سے واقف تھا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ نیرادھار کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے اللہ کے بارے میں قرآن میں اللہ الصمد آیا ہے، اس کا ہمارے یہ بزرگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نیرادھار ہے، تو کہا اس پر وجد تاری ہو گیا اس پنڈت کے اوپر، واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی تو اکیلے ہی مزہ لیتا رہے گا، مجھے بھی تو بتا کہ یہ ہے کیا. تو کہا کہ اس پنڈت نے کہا کہ نیرادھار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں مگر ہر چیز اس کی محتاج. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خلش تھی وہ دور ہو گئی، اس لیے کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے بے نیاز ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ کمال یہ ہے کہ مجھے تو آپ کی ضرورت نہیں مگر آپ میرے محتاج ہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں مگر میں کہوں کہ میں آپ سے بے نیاز ہوں، تو آپ بھی کہہ سکتے کہ میں بھی آپ سے بے نیاز ہوں. نیرادھار کا مطلب یہ کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، نہ انبیاء کی، نہ سید المرسلین کی، اسے کسی کی ضرورت نہیں مگر سید المرسلین تک اس کے محتاج. تو حاکم مطلق، تو ہوگا تو وہی جو وہ چاہے گا، لہذا وہ اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن وہ ہے حکیم، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، لہذا اس کا ہر ہر کام عین حکمت کے مطابق ہوگا، لہذا وہ دواؤں کے نتیجے میں ہمیں شفا دے گا تو بھی اس میں عین حکمت کے مطابق ہے، اور بیمار رکھے گا تو بھی عین حکمت کے مطابق، بیماری کو بڑھائے گا تو بھی عین حکمت کے مطابق، اور اگر موت دے دے گا تو بھی عین حکمت کے مطابق. ابھی اس وقت کورونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے، تو فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، فکر ہونی چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے. فکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پریشانی ایک مصیبت آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کنسرن ہونا چاہیے، کنسرن. فیئر نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں گھر سے نکلوں گا نہیں، میں کسی سے ملوں گا نہیں، اگر مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کو ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر پورے ملک میں عام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک مومن میرے بھائیو ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، بہتر ہی کرتا ہے. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بھوپال میں تھے. ایک مرتبہ حضرت کو سینے میں درد ہوا، سینے میں درد ہوا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ای سی جی کیا ڈاکٹروں نے، اور ای سی جی میں کلیئر نکلا ریزلٹ. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی سینے میں درد ہوگا تو ذہن جائے گا ہارٹ اٹیک کی طرف، اور ہارٹ اٹیک سے ذہن جاتا ہے موت کی طرف. اور جب ڈاکٹر کہتا ہے ای سی جی کرنے کے بعد کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ مرنے والے نہیں ہیں. تو ای سی جی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے، موت بھی کوئی گھبرانے. حضرت سمجھ گئے کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے. اور حضرت نے پھر فرمایا کہ الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج اور پل ہے جو عاشق کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے، یہ کوئی گھبرانے کی چیز تھوڑی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، اس لیے کہ مومن کے اور اللہ کی ملاقات کے درمیان موت ہی تو حائل ہے، موت آئی اللہ سے ملاقات. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے. بس مومن کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ گھبرائے اور وہ ڈرے تو صرف اللہ کی نافرمانی سے. ایمان نہیں ہے تو گھبرائے، ایمان ہے مگر طاعت نہیں ہے تو گھبرائے، ایمان ہے اور معصیت والی زندگی ہے تو گھبرانا چاہیے. ایسے شخص کو گھبرانا چاہیے کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا، بغیر توبہ کے مر گیا تو کیا ہوگا، یہ گھبرانے کی چیز ہے. لیکن ایمان بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے سے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس پر مصیبت آئے گی، وہ مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اول تو یہ کہ مصیبت اس کی طرف آئے گی اور رک جائے گی، یا یہ کہ اس کے پاس آ جائے گی اور پھر ٹل جائے گی، یا یہ کہ اس کے ساتھ رہے گی. رہے گی کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بہت سے بندوں کو شہادت بھی تو عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو بخار میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، ڈوب کر کوئی شہید مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، دیوار کے نیچے دب کر کوئی مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے. وبا اور پلیگ میں جب کوئی مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ شہادت بھی تو دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، تو اپنے بندوں کو شہادت دینے کے لیے بیماریوں میں مبتلا کر کے اسی میں ان کی موت واقع کرتے ہیں، شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے. اس لیے جو شخص ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے بچتا ہے، ایسے شخص کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، کسی چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے. اس لیے کہ یہ جس حال میں بھی ہوگا کامیاب ہی ہوگا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ بہت مشہور ہے کہ پیچھے سے کسی نے خنجر مارا، خنجر مارا، کسی نے خنجر مارا، نیزہ مارا دشمن نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا. اصحاب بیر مؤنہ اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے اس دور میں, 70 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, انہیں ایک مشن کے لیے روانہ کیا اور اس میں بطور خاص حرام ابن بلحان کو بلا کر کے کہا کہ بنو عامر کے جو سردار ہیں ان کے ہاتھ میں میرا یہ خط آپ پہنچائیں گے. تو یہ جب خط پہنچانے کے لیے گئی اور خط پہنچایا تو پہلے سے ایک سازش تھی, اس سازش کے تحت اشارہ ہوا, ایک شخص پیچھے کی طرف گیا اور حضرت کو شہید کر دیا, حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اسی لیے یہ تین حضرات الگ ایک وفد کی شکل میں 70 سے ہٹ کر کے یہ جب گئے تو انہوں نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ تم یہی رہنا, دو یا تین ساتھی سے کہا تم یہی رہنا, تو تم جو ہے مجھ سے فاصلے پر رہنا, اگر وہ مجھے امن دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, تم قریب ہی ہوں گے, میں اشارہ کروں گا تم آ جانا, اور اگر وہ میرے اوپر حملہ کرے تو تم اتنے قریب نہیں ہوں گے کہ بھاگ نہ سکو, اپنی جان بچا لے گا, مجھے تو جانا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پیچھے سے حملہ ہوا اور ہتھیار آر پار ہو گیا پیچھے سے آگے کی طرف, اور خون کے فوارے پھوٹنے لگے یہاں سے سینے سے. تو روایات میں آتا ہے کہ اپنی ہتھیلیوں میں اس خون کو لیا اور اس خون کو لے کر اپنے چہرے پہ ملا اور اپنے سر کے اوپر ملا, اور کیا ارشاد فرمایا, فوز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا بتلا کر گئے, کیا بتلا کر گئے کہ موت کے نرغے سے نکل جائیں یہ کامیابی, اور موت کی گرفت میں آ جائے یہ ناکامی, یہ غلط سوچ. ایمان اور اطاعت کے ساتھ موت کے نرغے سے نکل جائے تو بھی کامیابی, اور موت کے نرغے میں پھنس جائے تو بھی کامیابی, بیماری سے شفا مل جائے تو بھی کامیابی, اور بیماری اگر موت تک پہنچا دے تو بھی کامیابی, فتح بھی کامیابی شکست بھی کامیابی, ایمان ہو اور اطاعت ہو, دو چیزیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خبر لینے کے لیے آ رہے ہیں, دروازے کو دستک دی, کون ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, آخری وقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نہیں, انہیں مت آنے دو, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مت آنے دو, شوہر کے چچا بزد بھائی, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں میں بھی بڑے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے تھے, کہا کہ مت آنے دو ان کو, ارے بھائی کیوں نہ آنے دے, یہ ہے یہ ایمان اور اطاعت, ایسی زندگی ہو اسے کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے, کیوں نہ آنے دیں. تو کہا کہ ابن عباس اگر میرے پاس آئیں گے نا میری خبر لینے کے لیے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری تعریف نہ کریں, اس لیے مت آنے دو, اس لیے کہ میری تعریف اگر انہوں نے کی, میں تو مر رہی ہوں آخری وقت میں ہوں, کہیں میرے نفس نے حرکت کی اور عجبہ میں مبتلا ہو گئی تو. ایک میں عورت کا ذکر کر رہا ہوں, عورت کا, عورت ذات بھی جب اپنی روحانیت پہ اور اپنے تزکیے پہ اور اپنے دین پہ محنت کرتی ہے تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے. آج دنیا میں کوئی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روحانی کیفیت کا مقابلہ کر سکے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آ کر کے میری تعریف کریں گے, مجھے پتا ہے ابن عباس ہیں میرے شوہر کے چچازاد بھائی ہیں, پھر بڑے آدمی ہیں, ان کو آنے دینا چاہیے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اندر آئیں گے تو میری تعریف کریں گے, میں نہیں چاہتی کہ میری تعریف کریں وہ. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور معزز لوگوں میں سے ہیں, مسلمانوں میں سے, من وجوہ المسلمین, با وجاہت اور با وقار لوگوں میں سے ہے, ہم انہیں کیسے انکار کریں کہ آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ اجازت دے دیجئے نا. کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو. آئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, پردہ تھا بیچ میں, پردہ حائل تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرف, اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, آ کر کے سلام کے بعد پوچھا کہ اے ام المومنین طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں یہ جواب سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اصل میں نے کیا کہا کہ ایمان ہو اور اطاعت ہو, اور ایمان اور اطاعت ہی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان ہو اور تقوی ہو, ایمان ہو اور اطاعت ہو, ایمان ہو اور اللہ کی فرما برداری ہو. یہ تقوی, اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اسلام, استقامت, یہ ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہے. ایمان ہو, استقامت ہو, ایمان ہو, اطاعت ہو, ایمان ہو, صبر ہو, ایمان ہو, دین پر عمل ہو, ایمان ہو, اللہ کی فرما برداری ہو, تو بیماری ہو, صحت ہو, دونوں حالتیں برابر ہے. موت ہو, حیات ہو, دونوں حالتیں برابر ہے. مالدار ہو, غریب ہو, دونوں حالتیں برابر ہے. عزیز ہو, ذلیل ہو, دونوں حالتیں برابر ہے. رعیت کا فرد ہو یا بادشاہ ہو, دونوں حالتیں برابر ہے. بڑا ہو, چھوٹا ہو, دونوں حالتیں برابر. مرد ہو, عورت ہو, دونوں حالتیں برابر. کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ٹھاک ہے. جب اللہ سے تعلق ٹھیک ہوتا ہے تو ہر وقت اللہ جل جلالہ وامن والہ کی بارگاہ سے قلب پر برکتیں اترتی ہیں, رحمتیں اترتی ہیں, تجلیات اترتی ہیں, سکینہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس قلب کو کوئی اثر نہیں ہوتا, جسم متاثر ہو جاتا ہے. جسم متاثر, سر میں بہت درد, آنکھوں میں بہت درد, پورے جسم میں پھوڑے ہیں, تکلیف ہی تکلیف. بیوی کا انتقال, ماں کا انتقال, باپ کا انتقال, پورا خاندان تباہ ہو گیا, پورا گھر تباہ ہو گیا, دکان تباہ ہو گئی, چاروں طرف غموم اور غموم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تباہ ہو گیا, یہ برباد ہو گیا, لیکن دل اس کا مطمئن, اس لیے کہ یہ غموم اور غموم کا سمندر تو ہے لیکن دل اس کا غم پروف ہے. دل میں غم کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. جیسے گھڑی ہے, گھڑی, گھڑی کو آپ سمندر میں پھینک دو, اگر واٹر پروف ہے تو ایک مہینے کے بعد نکال کر دیکھو, تنو منو, تنو منو پانی میں گھڑی آپ نے ڈال دی, جب نکالیں گے تو اس میں ایک قطرے کا قطرہ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ واٹر پروف. تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ اس مومن کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو اور اللہ کا تعلق ہو. وہ ڈرتا نہیں, وہ گھبراتا نہیں, اس کا دل غم پروف ہو جاتا ہے. غم, غم اندر غم نہیں جاتا. دنیا کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ گھڑی اندر پانی میں چلی گئی تو پانی اندر گھس جائے گا, لیکن نہیں, وہ واٹر پروف ہے. تو اسی طرح دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ غم کے سمندر میں ڈوب گیا ہے, اب یہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکے گا, لیکن نہیں, اس کا دل غم پروف ہے, غم پروف. تو گھڑی کو جب آپ نکالیں گے تو گھڑی کے ڈائل پر بھی پانی ہوگا, گھڑی کے اسٹراپ کے اوپر, پٹے کے اوپر بھی پانی ہوگا, لیکن اندر نہیں. تو یہ جو غم پروف ہے جس کا دل, اس کی آنکھوں سے آنسو نظر آئیں گے آپ کو, اس سے کہ غم آنکھوں میں نظر آئے گا, غم زبان پر نظر آئے گا, غم اس کے چہرے پر نظر آئے گا, لیکن دل میں غم نہیں ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کانوں نے سنا, حکیم صاحب فرماتے تھے کہ جو اللہ انسان کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ غم پروف, وہ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے, تو کیا وہ خدا انسان کے دل کو غم پروف نہیں بنا سکتا؟ آج کل پولیٹیکل حالات سے ہم ڈر جاتے ہیں, آج کل ریسیشن سے ہم ڈر جاتے ہیں, نوکری چھوٹ گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں, ریڈنڈنسی مل گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں, کسی جگہ جنگ ہو گئی تو ڈر جاتے ہیں, خوف ہمارے دلوں میں مسلط ہو جاتا ہے. اور جو گھبرا جاتا ہے, جو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ فکر نہیں کر سکتا, وہ سوچ نہیں سکتا. فکر, فکر کرنی ہے, ڈرنا نہیں ہے, فکر کرنی ہے, گھبرانا نہیں ہے. گھبرانے والا آدمی پینک ہو جائے, کوئی پینک, خوف میں مبتلا ہو جائے, فیئر جس پر طاری ہو جائے, اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی. مسلمان گھبرا جاتے ہیں, مسلمان ڈر جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کی فکر کام نہیں کرتی, سوچ کام نہیں کرتی کہ ان حالات میں مجھے اکیلے کو کیا کرنا ہے, ان حالات میں مجھے میرے پورے خاندان کو کیا کرنا ہے, ان حالات میں میری پوری کمیونٹی کو کیا کرنا ہے, ان حالات میں پوری امت کو کیا کرنا ہے. بیماری میرے بھائی سب کے پاس آتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہوئے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہوئے ہیں. چیخ نکل جاتی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی. مدینہ منورہ میں بخار جب تیز ہو جاتا تھا اور بخار جب دماغ پہ چڑھ جاتا تھا تو اشعار پڑھتے تھے مکہ مکرمہ کو یاد کر کے, الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد شعر مجھے یاد نہیں رہا, بواد وحولی جلیل و اذخیر و جلیل, کہ میں کاش کہ میں ایسی وادی میں رات گزار سکتا جس میں اذخیر اور جلیل نام کے گھاس ہے. یہ خاص مکہ مکرمہ کی فضا کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہل اریدن میاہ مجنتین وہل یبدون لی شامتوں و تفیلو, کیا میں کبھی مجنہ کے چشمے پہ جا سکوں گا یا نہیں, اور کیا شامہ اور تفیل پہاڑ دیکھ سکوں گا یا نہیں. یعنی مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے اس حالت میں, بخار میں مکہ مکرمہ یاد آتا تھا, اس لیے کہ مدینہ منورہ نیا تھا ان کے لیے, وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابہ بیمار ہو رہے ہیں, بیمار ہوتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے تھے اور بیماری سے جب ہوش میں آتے تھے تو اعلیٰ درجے کا ان کا تو ایمان تھا اور اعلیٰ درجے کی دینداری تھی. تو وہ فرماتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ, موت کو یاد کرتے تھے وہ, کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو, صباح الخیر صباح الخیر صباح ال گڈ مارننگ گڈ مارننگ. کہتے ہیں کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ صباح الخیر گڈ مارننگ, مگر نہ اس کو پتا ہے نہ بولنے والے کو پتا ہے کہ موت تو میرے جوتے کی شولئی سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہے, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی حالت دیکھی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اللہ مدینہ منورہ کو صحتوں والا بنا دے, اور یہ اللہ یہاں جو وبا ہے جو بیماری ہے اسے جوحفہ بھیج دے, جوحفہ میں مسلمانوں کے دشمن رہتے تھے وہاں بھیج دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے اے اللہ یہ جو صحابہ ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیری خاطر آئے ہیں ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت مکہ جتنی پیدا کر دے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیدا کر دے. ایسی محبت پیدا کر دی اللہ نے مدینہ منورہ کی کہ وہاں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی مدینہ منورہ کے ساتھ ایسا وابستہ کر لیا کہ جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا اور اس میں سے جو خمس جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا وہ نئے نئے جو ابھی قریشی مسلمان ہوئے تھے ان کو اسلام پر جمانے کے لیے کسی کو سونٹ دے دیے, کسی دوسرے کو سونٹ دے دیے, کسی تیسرے کو سونٹ دے دیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے انصار کو تھوڑا دکھ ہوا اور فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قریشیوں کے ساتھ دوبارہ یہیں ٹھہر جائیں. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اور انعامات سارے قریشیوں پہ جا رہے ہیں, کچھ نو عمر لڑکوں نے یہ بات کہہ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی مزے کی بات ہے یہ آخری جملہ جو ہے اس میں, کہا کہ سب انصار کو ایک جگہ پر جمع کرو اور انصار کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے, مہاجرین صرف انصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے اور میرے آنے کے بعد اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی؟ تو کہنے لگے کہ اللہ و رسولہ امن, اللہ اور اس کے رسول کا جتنا احسان ہے اتنا کسی کا نہیں ہم پر. کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے مدینہ منورہ آنے سے پہلے تم آپس میں ٹکراتے تھے اور لڑتے تھے اور میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے مدینہ منورہ آنے سے پہلے تم قسم پرسی کے عالم میں تھے اور فقر و فاقہ کے شکار رہتے تھے اور میرے آنے کے بعد اللہ نے اب تم کو غنی کر دیا؟ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو کچھ کہو. یہ خبر پہنچی تھی کہ ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ لڑتے ہم ہیں اور مال غنیمت کا زیادہ حصہ ان کو مل رہا ہے, وہ خمس کا خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصہ مل جاتا تھا, وہ جہاں چاہے تقسیم کریں. آپ احسان جتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ احسان جتا رہے ہیں, ہم نے آپ کا تعاون کیا ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ و رسولہ امن, اللہ اور اس کے رسول کے احسان کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں, یہ کہتے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی تو کچھ کہو, خاموش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تم نہیں بولتے تو میں بولتا ہوں, اگر تم چاہتے تو تم مجھے کہہ سکتے تھے, اور تمہارا حق تھا کہ تمہاری قوم نے تمہیں نکالا تھا, ہم نے تمہیں پناہ دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے احسانات کو گنوا رہے ہیں, حالانکہ کوئی احسان نہیں تھا. اگر تم چاہتے تو تم بھی مجھے ترکی بترکی جواب دے کر کہہ سکتے تھے کہ تم دھتکارے ہوئے تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی تھی, تم نکالے گئے تھے ہم نے تمہیں پناہ دی تھی, تم دھتکارے ہوئے تھے ہم نے تمہارے ساتھ غمخاری کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ امن, نہیں یہ بات ہم سننے کے لیے تھے, اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان. کیا تم نے یہ بات کہی, تم نے یہ بات کہی کہ لڑنے کی باری آتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے, اور جب خمس کی تقسیم کی باری آتے ہیں تو قریشیوں کو دیا جاتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے. دو چار پانچ دس نو عمر کے لڑکے ذرا جذبات میں آ گئے, ان سے یہ بات نکل گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہو جائیں گے, اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ کہ انصار, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ حنین کے اس میدان سے جب ہم اٹھیں گے تو کچھ لوگ تو بکریوں کو لے کر جا رہے ہوں گے, کچھ لوگ اونٹوں کو لے کر جا رہے ہوں گے, کچھ لوگ بھیڑوں کو لے کر جا رہے ہوں گے, لیکن انصار کی جماعت جب اٹھے گی تو اللہ کے رسول کو لے کر جا رہی ہوگی. اور فرمایا کہ المحیا محیاکم والمماتو مماتکم, اب زندہ بھی تمہارے ساتھ رہنا ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ. لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار, اگر ایک طرف دوسرے لوگ جا رہے ہوں اور ایک طرف انصار جا رہے ہوں تو میں مہاجرین کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. یہ تو مقدر تھا کہ میں مہاجر ہوں. لولا کنتو امرام من المہاجرین لکنتو امرام من الانصار, یہ مقدر تھا کہ میں مہاجر ہوں, اگر میں مہاجر نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا, تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ, یہ مکہ مکرمہ سے جو آئے ہیں تیری خاطر قربانی دے کر ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کو محبوب بنا دے, مکے جتنا یا مکے سے بھی زیادہ. اور اے اللہ, جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کے لیے وہاں برکت کی وہاں کے لیے دعا کی تھی, میں برکت کی یہاں کے لیے دعا کرتا ہوں. اے اللہ, تو نے مکہ مکرمہ میں جتنی برکت پیدا کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں, اس کی ڈبل مدینہ منورہ میں پیدا فرما دے. اور اے اللہ, یہاں کی آب و ہوا کو صحت والی بنا دے اور یہاں کی وبا کو جحفہ بھیج دے. بس دعا قبول ہو گئی, دعا قبول ہو گئی. بیماری آتی ہے جاتی ہے, حالات آتے ہیں جاتے ہیں. احد میں کیا ہوا؟ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کو بہت زیادہ پیارے تھے, چہیتے تھے, اور ان کا وجود سبب کے درجے میں آپ کے لیے ایک سہارا تھا, ان کی شہادت ہو گئی. اور مسلح ہوا, ان کی ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, ہونٹ کاٹے گئے, اس کا ہار بنایا گیا, جگر کو چبایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو جن جن لوگوں کے گھروں میں شہادت ہوئی تھی ان کے گھروں سے رونے کی آواز آئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور آپ اب کہنے لگے کہ واہ حمزہ واہ حمزہ فلا بوا کیا لہو ہائی حمزہ ہائی حمزہ آج تم پر رونے والا کوئی نہیں. اتنا اثر ہوا آپ سب اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود سن 3 ہجری میں احد کا غزوہ ہوا سن 3 ہجری میں اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ. کل 5 سال گزر گئے تھے اور شہید کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے اوپر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احسان کروں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ایمان قبول کر لیا اب تم اللہ کے ہو گئے میرے بھی ہو گئے جنت کے بھی ہو گئے میں کچھ نہیں کر سکتا اب لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو اس لیے کہ جب جب بھی میں تم کو دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائے. حالات آتے ہیں جاتے ہیں. بدر میں فتح ہوئی احد میں شکست ہوئی فتح شکست ایک مومن کے لیے کوئی فرق نہیں. وہ بدر میں فتح کے باوجود فتح ہوئی تو کامیاب اور احد میں شکست کے باوجود کامیاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مکہ مکرمہ کے مشرکین کی پریشانیوں کی تاب نہ لا سکے اس قدر تنگ کیا اس قدر پریشان کیا اس قدر مار کٹائی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تدعو لنا اللہ تستنصر لنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انکم ستستعجلون انکم تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو جلدی کر رہے ہو جلدی کر رہے ہو. یہ تو ہوگا مؤمنین کے ساتھ ہوگا. اللہ آزمائیں گے الف لام میم محاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا مؤمنین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اور ہمارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایک شخص جی سی ایس سی کرتا ہے تو جی سی ایس سی کر کے فارغ ہو جائے؟ نہیں, امتحان ہوگا کہ جی سی ایس سی میں کامیاب بھی ہے یا نہیں. اے لیول کا امتحان ہوگا, بی اے کا امتحان ہوگا, ایم اے کا امتحان ہوگا, پی ایچ ڈی کا امتحان ہوگا. اور جو جس درجے کا امتحان بھی اسی درجے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب سے اونچے تھے اسی درجے کا امتحان ان کا ہوا. امتحان ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں سب کا امتحان لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انکم تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو صبر کرو صبر. حالات آتے ہیں ہر صبر کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ حالات آئے تھے کہ جب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان قبول کیا تھا تو ان کے لیے گھڑا کھودا جاتا تھا اور گھڑے کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور پھر آرا لایا جاتا تھا سو اور سر سے لے کر ان کو چیرا جاتا تھا لیکن اوف نہیں کرتا تھا وہ شخص. تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے کہ ان کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے لوہے کی کومز لوہے کے کنگے لائے جاتے تھے اور ان کو کھرچا جاتا تھا اور بالکل ان کی ہڈی تک پہنچا جاتا تھا لیکن وہ چیز ان کو اسلام سے روکتی نہیں تھی. یہ ذہن سے میرے بھائیوں نکال دو. کیا کہ ایمان اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بھی نہیں آئے گی, رزق میں تنگی بھی نہیں آئے گی, آفت بھی نہیں آئے گی, مصیبت بھی نہیں آئے گی, حادثہ بھی نہیں ہوگا. نہ, یہ غلط خیال. ایمان اور اطاعت کے ہوتے ہوئے بھی رزق کی تنگی آ سکتی ہے, ایمان اور اطاعت کے ہوتے ہوئے بھی بیماریاں آ سکتی ہے, ایمان اور اطاعت کے ہوتے ہوئے بھی ذلت آ سکتی ہے. لیکن دو باتیں ہیں انجام اور رزلٹ اچھا ہوگا. یہ حالات آ سکتے ہیں, انجام اور رزلٹ اچھا ہوگا. اور نمبر دو, دل مطمئن رہے گا, دل مطمئن رہے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا, پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا, گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا, سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا سخت سکورچنگ ہیٹ میں, سخت گرمی میں. لیکن بدن ایسا لگ رہا تھا کہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن دل مطمئن تھا، اس لیے زبان سے کہتے تھے کہ احد 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 احد. محققین فرماتے ہیں، ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ پورا جسم پریشان تھا، پورا جسم دکھ درد میں تھا، لیکن دل چونکہ اللہ سے جڑا ہوا تھا اس لیے دل مطمئن تھا، اور زبان سے جب احد کہتے تھے اس کی مٹھاس پورے جسم میں ایسی پھیل جاتی تھی کہ اس درد کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. امتحان کے نقشے آئیں گے میرے بھائیو، اور تھوڑا بہت درد بھی ہوگا، انجام مسلمانوں کا ہوگا، انجام انجام ایمان والوں کا ہوگا، ریزلٹ فائنل جو ریزلٹ ہوگا، فائنل باؤٹ وہ مومن کے حق میں ہوگا، اور دل اس کا مطمئن رہے گا، دل مطمئن. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا ہے، کتنی قربانیاں دی دین کی خاطر، اور پکے مسلمان، پکے ایمان والے، پکے اطاعت والے، لیکن دنیا سے کس حال میں گئے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن دینے کے لیے ایک پورا کپڑا بھی نہیں تھا. تو ایمان اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موسلا ہر بارش برسا دیں گے فلوس کی، دل مضبوط کر دیں گے، دل مطمئن ہو جائے گا، اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں، پھر بھی مالداروں سے زیادہ خود کو مالدار سمجھ رہا ہوگا، اسے اطمینان سے نیند آ جائے گی، تکیا نہیں ہوگا تو سر کے نیچے پتھر رکھے گا، سویا ہوا ہوگا کنکریوں کے اوپر، اور بدن ڈھانپنے کے لیے لحاف نہیں ہوگا، لیکن اس مالدار سے اسے بہتر نیند آئے گی جو نرم نرم گدوں میں پڑا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ ہم راتوں کو اٹھتے ہیں، پوری پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، یہ جو لوگوں کو مشقت لگتی ہے یہ مشقت نہیں، اس میں ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ کلبوں میں ناچنے کودنے والوں کو وہ مزہ نہیں آتا. اور ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انا فی لذتین، قسم کھا کر کہتے کہ واللہ اللہ کی قسم، انا فی لذتین، ہم ایسی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قلبی لذت، وہ سکینہ والی لذت، لو علمہ الملوک لجادلونا علیہا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے ان لذتوں کا تو بادشاہ جو ہے تلواریں لے کر ہمارے گھروں میں آ جائے کہ یہ لذت ہمیں دے دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. گھبراؤ مت میرے بھائیو، ڈرو مت کسی بھی حالت سے. ہاں فکر کرو، سوچو سوچو کہ میری زندگی میں ایمان ہے یا نہیں، الحمدللہ ہے، میری زندگی میں اطاعت ہے یا نہیں، کچھ ہے کچھ نہیں. ہاں یہ فکر کی بات ہے، یہ گھبرانے کی بات ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے. اگر اس حالت میں کورونا وائرس آ گیا اور میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے جلدی جلدی خود کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ کورونا وائرس آئے اور کورونا وائرس آنے کے بعد میں زندہ رہوں، مر جاؤں، مجھے کوئی فکر نہ رہے کہ میں ٹھیک ہوں، دینی اعتبار سے ٹھیک ہوں، جانے کے لیے بالکل تیار ہوں. آج دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کا علاج میرے بھائیو یہی ہے، یہی ایک واحد علاج ہے، ایمان مضبوط ہو اور طاعت پر جمے انسان، ایمان مضبوط ہو طاعت پر جمے. اور طاعت کے لیے ہم سات پوائنٹ بتلاتے ہیں سب کو، سات پوائنٹ پکڑ کے رکھو. ایک توبہ، توبہ کرو، کچھ بھی حالت آ جائے، پولیٹیکل حالات بگڑ جائے فوراً توبہ شروع کر دو کہ نہیں میرے گناہ ہیں، اگر اسی حالت میں مجھے کچھ ہو گیا تو، اسی حالت میں جیل میں ڈال دیا تو، اسی حالت میں مر گیا تو، اس سے توبہ. اور توبہ کے بعد نمبر دو تقویٰ، یعنی گناہوں سے بچو، پھر توبہ کرو، توبہ کر کے گناہوں سے بچو، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، توبہ کر کے پھر گناہوں سے بچو، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، یہ سائیکل موت تک رہے. گناہ کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے تو توبہ، گناہ کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے تو توبہ، گناہ کرنا نہیں ہے اگر ہو جائے تو توبہ. اور غور کرو، بیٹھو سوچو اور فہرست بناؤ کہ میری زندگی میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، میری زندگی میں بد نظری ہے، میری زندگی میں غیبت ہے، میری زندگی میں تہمت ہے، میری زندگی میں یہ ہے فنا ہے فنا ہے فنا ہے، اور ان کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے نکالو، اپنی زندگی کو ان سے پاک کرو، اور اگر پاک نہ ہو سکے تو اپنے مشائخ کی طرف رجوع کرو. تقوی توبہ، یہ دو پوائنٹ پہلے، تقوی توبہ تقوی توبہ تقوی توبہ. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ذیک مخرجا، جو شخص توبہ اور استغفار کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں. نمبر تین، صدقہ. صدقہ بادروا بالصدقہ باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، تم جلدی جلدی صدقہ کرو اس سے کہ جہاں صدقہ آ جاتا ہے بلا بلا اس سے گزر کر نہیں آ سکتی. صدقہ آ گیا بلا اس سے گزر کر نہیں آ سکتی، اور اگر آ گئی ہے تو داو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے اپنی بیماریوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو. معلوم ہے کہ اگر آ گئی ہے اس کا علاج بھی صدقہ ہے. روزانہ ایک ایک پاؤنڈ نکالو، روزانہ دو دو پاؤنڈ نکالو، روزانہ اپنی حیثیت 50-50 پینی نکالو، 20-20 پینی نکالو، بہت سارا چینج جمع کر کے رکھو، روزانہ ایک ڈبے میں سے دوسرے ڈبے میں، ایک ڈبے میں سے دوسرے ڈبے میں، ایک ڈبے میں سے دوسرے ڈبے میں نکالو. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالو، اسکول جانے سے پہلے ان کو 5-5 پینی کے کوائن ان کے لیے رکھو، 5-5 پینی کے سکے، کہ بیٹا اسکول جانے سے پہلے یہ 5 پینی صدقہ کر کے جاؤ، جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بچپن سے ڈالو عادت، جو صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے اس کی بری موت نہیں آتی، اس کو حسن خاتمہ ملتا ہے، وہ سونامی میں نہیں مرتا، وہ زلزلے میں نہیں مرتا، وہ ڈوب کر نہیں مرتا، وہ دب کر نہیں مرتا. ہاں اللہ اسے اگر شہادت دینا چاہیں گے تو دب کر مرے گا، اللہ اسے شہادت دینا چاہیں گے تو زلزلے میں مرے گا، بری موت نہیں مرے گا. اللہ اسے غصے میں آ کر کے دبا دے، غصے میں آ کر کے ڈبو دے، غصے میں آ کر کے دھسا دے، ایسا نہیں ہوگا. شہادت کی وجہ سے دھسا دیا جا سکتا ہے، شہادت اگر دینا چاہے تو، اور وہ دھسانا اور وہ دبانا بھی ایسا ہوگا کہ وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید پر تلوار کا وار ہوتا ہے یا نیزے کا وار ہوتا ہے، کہتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اوہو بہت بڑا زخم ہوا، بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن اسے ایک چونٹی آنٹ کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی. یہ دین کی فہم حاصل کرو میرے بھائیو، دین کی سمجھ حاصل کرو. توبہ کرو، توبہ. تمام گناہوں سے تو بھائی اللہ فلم نہیں دیکھیں گے، اللہ موسیقی نہیں سنیں گے، گانا بجانا نہیں سنیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کریں گے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ڈرگ نہیں لیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے. تمام گناہوں سے تو بھائی بے پردگی نہیں کریں گے، زینا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. توبہ کرو تمام گناہوں سے، اور تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر تقوی، گناہوں سے بچ کر رہو. گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے تو توبہ پھر تقوی، گناہ ہو جائے توبہ پھر تقوی، گناہ ہو جائے توبہ پھر تقوی، توبہ تقوی توبہ تقوی توبہ تقوی. دیکھو تقوی کے بارے میں اللہ فرماتے کہ واللہ یحب المتقین، تقوی والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور توبہ کے بارے میں اللہ فرماتے کہ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ زندگی ایسی بنا لو کہ تقوی والی ہو، اور اگر غلطی ہو جائے تو شب برات کا انتظار نہیں، شب قدر کا انتظار نہیں، مسجد اقصی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا انتظار نہیں. ادھر گناہ ہوا تو گناہ ہوا تو اس وقت گناہ کرتے ہوئے نہ تقوی کے پلیٹ فارم پر ہے نہ توبہ کے پلیٹ فارم پر، اس حالت میں اگر موت آ گئی تو بہت خطرناک. تقوی پر رہو، گناہ تک جاؤ ہی مت، لیکن اگر گناہ ہو گیا اور گناہ ہونے کے بعد اللہ نے زندہ رکھا تو ڈیلے مت کرو، فوراً توبہ کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اور توبہ کر کے پھر تقوی کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ. روح نکلے تو توبہ کے پلیٹ فارم پر نکلنی چاہیے یا تقوی کے پلیٹ فارم پر، معصیت کی حالت میں یا معصیت کرنے کے بعد بغیر توبہ کے روح نہیں نکلنی چاہیے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، 100 بار 100 بار توبہ ٹوٹی تو 100 بار توبہ کر کے جوڑو، 1000 بار گناہ کر کے توبہ کو توڑا تو 1000 بار توبہ کر کے اللہ کے تعلق کو جوڑو، مرتے دم تک تقوی بر رہو، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہ ہو جائے تو توبہ، گناہ ہو جائے تو توبہ. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا مگر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معاف کر دو میرے بندے کو، معاف کر دو. توبہ، تقوی، صدقہ، دعا، چوتھی چیز دعا، دعا کو پکڑو، دعا کو. کچھ بھی ہو جائے، ابو کے پاس جانے سے پہلے، دادا کے پاس جانے سے پہلے، استاد کے پاس جانے سے پہلے، شیخ کے پاس جانے سے پہلے، اپنے دوست احباب کے پاس جانے سے پہلے، شوہر کے پاس، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، کچھ بھی زندگی میں ہو جائے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی ملاقات کرو پہلے. اللہ سے کہو گے اللہ فضل فرما دے، یہ اللہ فضل فرما دے، یہ اللہ فضل فرما دے. اس لیے کہ دعا جو مصیبت اب تک آئی نہیں ہے اسے روکتی ہے، اور جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے اسے ہٹاتی ہے. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا روکتی ہے اس مصیبت کو جو آئی نہیں ہے، اور جو آ چکی ہے اسے ہٹاتی ہے. اس لیے اللہ کے بندو، تم دعا کو لازم پکڑو. اور دعا میں کیا کرنے کا؟ دعا میں کینسر ہو گیا، 4th stage کا کینسر ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی علاج نہیں، اب صرف 2 ہفتے باقی ہیں، 4 ہفتے باقی ہیں، پھر بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میرا اللہ اگر چاہے تو دعا قبول ہو سکتی ہے، شفا مل سکتی ہے. ہمارے یہاں کوینٹری میں ایک بزرگ رہتے تھے، مولانا سلیمان صاحب، ان کو میں عیادت کے لیے گیا، 4th stage کا ان کو کینسر ہو گیا تھا، عیادت کے لیے میں گیا ہمارے سلیمان بھائی علی کے ساتھ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، ابھی میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اب مرنے کی تیاری کرو. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں حرمین شریفین جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں مرنا چاہتا ہوں. تو کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سفر کر سکیں، سفر کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تو مولانا فرمانے لگے کہ میں تو انٹرپریٹر کو لے کر کے گیا تھا، ترجمہ کرنے والا، خود انگلش جانتے نہیں تھے. تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے انٹرپریٹر سے کہا کہ تم ان کو کہو کہ تم نے کرین دیکھی ہے، کرین جو بلڈنگ بناتی ہے. تو کہا وہ کہنے لگا کنسلٹنٹ کہ ہاں میں نے کرین دیکھی ہے. تو کہا وہ کرین بہت بڑی ہوتی ہے مگر خود کچھ نہیں کر سکتی، اندر چھوٹا سا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو کہا تو کرین ہے اور چھوٹی کرین اور بہت بڑا ڈرائیور تجھے کنٹرول کر رہا ہے. آج تو مجھے منع کر رہا ہے کہ نہیں جا سکتے، کل تو مجھے کہے گا کہ حرمین شریفین جانا ہو تو جاؤ. چیکنگ ہو رہی تھی حضرت کی، دوسری تیسری چیکنگ میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اگر حرمین شریفین جانے کا ارادہ ہو تو آپ اس شوق کو پورا کر لیجئے، آپ اس قابل اب ہیں کہ سفر کر سکتے ہیں. چلے گئے وہاں، گئے وہاں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھ سے تعلق ہے ان کا، وہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. میں نے کہا ان کا خاص خیال رکھنا، میرے کچھ تعلق والے نوجوان بچے جو حضرت کے شاگرد تھے وہ ساتھ گئے تھے، برابر میرا ان سے رابطہ رہا، مکہ مکرمہ گئے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ان کو مدینہ منورہ میں مرنے کا شوق ہے تو آپ ذرا حالات دیکھ کر کے کام کرنا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ بیمار ہو جائیں اور ایسا لگے کہ سیریس ہے تو کسی ایمبولینس میں ان کو جلدی سے مدینہ منورہ پہنچا دینا، یہ میری مراد تھی. بہرحال مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ کیا، کافی بیمار رہے مکہ مکرمہ میں. مجھے ڈاکٹر صاحب بعد میں کہنے لگے کہ کچھ بھی میں ان سے کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میری فکر مت کرو، میں تو مدینے میں مروں گا، میں مدینے میں مروں گا اور جمعہ کے دن مروں گا. یہ گئے، یہ لوگ گئے، اور جمعرات یا جمعے کی صبح کو ان لوگوں کی واپسی تھی وہاں سے. تو ان نوجوان لڑکوں کا میرے اوپر فون آیا کہ حضرت تو منع فرما رہے کہ میں تو نہیں آؤں گا واپس، میں تو یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں. دیکھو دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. इसलिए कि जब फोर्थ स्टेज के ऊपर कैंसर पहुंच जावे और डॉक्टर ये कह दे कि अब मरने की तैयारी करो, तो धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ गए वो फिट हो गए, सफर करने के काबिल हो गए। और यहां आना है इसलिए कि वो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि भाई हम जुमे के दिन शाम तक में यहां पहुंच जाए या शनिचर सुबह तक में, तो जरा आराम वाराम करके मंडे से हम काम पर शुरू हो जाए, तो उनका मेरे ऊपर फोन आए कि हम क्या करें, हजरत तो मना फरमा रहे हैं कि मैं तो नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि संडे मॉर्निंग की बुकिंग करा लो, तुम लोग संडे मॉर्निंग की, इसलिए कि संडे शाम तक पहुंच जाए इस तरह बुकिंग करा लो ताकि मंडे तुम्हारे काम में हरज ना हो, और उस वक्त तक देखते हैं क्या होता है, वरना मुझसे बात कराना, मैं हजरत से बात करूंगा। यानी मेरे के समझाएंगे हजरत को। और मेरे भाई अल्लाह का करना ये हुआ कि जुमा के दिन वो रुखसत हो गया, जुमा के दिन वो रुखसत हो गए और मदीना मुनव्वरा में दफन हो गए। दुआ में इतनी ताकत है, दुआ में ताकत। और दुआ ऐसी चीज है, हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वजीफे वजीफे है भाई, कोई वजीफा दिखाओ। और उलमा को भी देना पड़ता है, इसलिए कि इनको वजीफा न देते हुए किसी गलत जगह पे जाएंगे, इनको तावीज न देते हुए किसी गलत जगह पे जाएंगे। सबसे बड़ा तावीज दुआ, सबसे बड़ा वजीफा दुआ। लेकिन क्या करें, आप हजरात की समझ में ही ये बात नहीं आती, इसलिए तावीज भी देना पड़ता है और वजीफा भी बतलाना पड़ता है, वरना गलत जगह पे जाएंगे। दुआ से बढ़कर कोई वजीफा नहीं। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी हाजत को पूरा करने के लिए जो वजीफा पढ़ा जाता है, तो वो वजीफा चूंकि दुनियावी हाजत को पूरा करने के लिए पढ़ा जा रहा है, इसलिए उस पर सवाब नहीं मिलता, सवाब नहीं मिलता। आप या गनी 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 हजार मरतबा पढ़ो, सवाब नहीं मिलता। इसलिए कि रिज्क में बरकत के लिए आप पढ़ रहे हैं, इबादत आपका मकसूद नहीं है, अल्लाह को राजी करना मकसूद नहीं है। तो हजरत की मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई वजीफा पढ़ता है और वजीफे के नतीजे में हजत पूरी हुई तो बस हजत पूरी हुई, और अगर हजत पूरी नहीं हुई तो कुछ नहीं मिला। और जब कोई दुआ करता है कि अल्लाह मेरी रिस्क की तंगी को दूर फरमा दे, और अगर हजत दुआ कबूल हो गई तो हजत भी पूरी हुई और दुआ का सवाब मिला, और अगर हजत पूरी नहीं हुई तो दुआ का सवाब तो कहीं नहीं गया। इसलिए दुआ की आदत डालो, 24 घंटे में एक वक्त ऐसा मुकर्रर करो कि जिसमें आपकी क्या क्या जरूरतें हैं वो मांगो। मेरे भाइयों मांगो, ये जो बुजुर्गों से आप दुआएं कराते हैं ये अच्छी बात है, मगर उसमें रूहानी मर्ज भी है कि जो काम आप करना नहीं चाहते आप दूसरों से करवाना चाहते हैं। बुजुर्गों से दुआएं कराने का सही फायदा आपको तब होता जब उनसे भी दुआ कराते और खुद भी करते। अल्लाह तो तकलीफ और मुसीबत में इसीलिए मुझे और आपको डाल रहे हैं कि ताकि अल्लाह से हम जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह चाहते हैं कि हम अल्लाह के साथ बातचीत करें, मुसीबत में डालकर अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम अल्लाह से बात करें। तो अल्लाह तो हमें खींचना चाह रहे हैं और हम किसी और के सर पे डाल लें। दुआ दुआ की आदत डालो, दिल लगाकर ध्यान से दुआ करो, ये अल्लाह मेरा फुना काम कर दे, अल्लाह मेरा फुना काम कर दे, अल्लाह मेरा फुना काम कर दे, ये अल्लाह मेरा फुना काम कर दे। दुआ चार चीजें, पांचवी चीज नमाज। नमाज पांच वक्त की नमाजों का एहतमाम करो, कोई भी मुसीबत आ जाए पांच वक्त की नमाजों का एहतमाम। और पांच वक्त की नमाजों का पहले से एहतमाम है, सुन्नत मुअक्कदा का भी एहतमाम है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ो, नवाफिल भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो, जितनी ज्यादा नमाज हो सके, और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी, खुशु खुजु सफे अव्वल में इत्मीनान से नमाज पढ़ना। नमाज नमाज को बेहतर करो। छठी चीज सब्र, सब्र सब्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके अंदर सब्र नहीं है वो बनावटी सब्र करे। बनावटी सब्र क्या मतलब? बनावटी सब्र के मिसाल के तौर पर मैं किसी परेशानी में मुब्तला हो गया और मेरा दिल करता है कि मैं मौलाना इकबाल साहब के पास जाकर के कहूं कि यार मेरे साथ फुना ने यूं किया है, तो मैं बनावटी सब्र करूं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये बनावटी सब्र, अपने आप को कंट्रोल करें, अंदर सब्र नहीं है दिल में तो बनावटी सब्र करें। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मुफ्ती साहब के पास जाकर के किसी की शिकायत करूं, अपनी शिकायत करूं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में ये हो रहा है यूं हो रहा है, मैं हर तरफ से तंगी में हूं, शिकायतें, बेसब्री, कंट्रोल। کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو بناوٹی صبر کرے گا اللہ اسے سچا صبر دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو صبر ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کی نقل اتار رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس صبر کی نقل لا رہا ہے تو میں اصل ہی کیوں نہ دے دوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما اوتی احد اتا خیرا واوسع من الصبر، دنیا میں جتنی بھی بخشیشیں نعمتیں کسی کو مل سکتی ہے ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے بڑی جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ نعمت اور وہ عطیہ اور وہ ہدیہ اور وہ تحفہ صبر ہے. اس لیے کہ میری ٹریٹمنٹ کی مجھے ضرورت ہے اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے مجھے اتنی مدت کی ضرورت ہے تو ٹائم تو کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا. مجھے 5 سال کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے لیکن زندگی 4 سال ہی رہ گئے ہیں تو دیکھو وقت ختم ہو گیا. مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے علاج کی اور مجھے 10,000 پاؤنڈ میرے پاس ہے، اب خرچ کیے خرچ کیے خرچ 10,000 پاؤنڈ ختم، اب کیا کریں گے علاج کیسے کریں گے؟ میں نے کہا کہ صبر ایسی چیز ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، صبر ایسی چیز ہے کہ ختم نہیں ہوگی. ایک شخص مقدمے میں پھنس گیا، ایک کیس لڑا، دوسرا کیس لڑا، تیسرا کیس لڑا، خزانہ خالی ہو گیا، اب کیسے لڑے گا؟ لیکن اگر صبر ہوگا تو 100 سال تک بھی جیل میں بیٹھا رہے گا صبر کے ساتھ. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں بند کر دیا، ان کے شاگرد ان کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھ کر بہت افسوس کا اظہار کیا تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ تم افسوس کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے دل میں ہماری جنت رہتی ہے، ہم جہاں کہیں جاتے ہیں وہ جنت ہمارے ساتھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر صبر ہے، اندر سکون ہے، اندر اطمینان ہے، باہر ہوتے ہیں تب بھی وہی حالت، اندر ہوتے ہیں تب بھی وہی حالت. ایمان اور اطاعت کے نتیجے میں جیل میں ہے تو بھی وہی حالت، جیل سے باہر ہے تو بھی وہی حالت. اس لیے صبر. ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر، ہمارے نیچر کو دیکھ کر، ہماری فطرت کو دیکھ کر ہمیں بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے کہ اگر تکلیف ہو، رونا ہے تو رو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، کوئی حرج نہیں، رو، رونا بے صبری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صاحب رو پڑے اور یہ صاحب نہیں روئے تو ان کا صبر زیادہ ہے، نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رو لینا چاہیے. بلکہ غم جو ہے آنکھوں آنسوؤں کے ذریعے نکل جاتا ہے، دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. دعا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا لے، اللہ اس بیماری سے مجھے بچا لے، کوئی حرج نہیں، کرو دعا. بس ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو، یہ ہے بے صبری. بے صبری کا معنی یہ شکوا شکایت نہ کرے، ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، شرکیہ کام نہ کرے کوئی، رشوت نہ دے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو تم میری مدد حاصل کرو. کس چیز کے ذریعے؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے. 6 چیزیں ہو گئی، تقوی، توبہ، دعا، صدقہ، صبر اور صلاۃ، اور 7ویں چیز اللہ کا ذکر، خوب ذکر کرو اللہ کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانو ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَ مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَ مَعَ الْعَبْدِ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَايَ، شَفَتَاهُ، جب بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ذکر کرو. اور مصیبت ہے، پریشانی ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خوب پڑھیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خوب پڑھیے. اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام تھے تو ان کو بچانے والا وظیفہ یہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مگر اسے بطور ذکر کے پڑھیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے بچایا تھا، آگ باغ بن گیا تھا. اس 7 کام کرنے کے ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو جو میں نے حدیث شروع کی تھی وہ رہ گئی، اس کو میں حدیث کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، ایک عام عورت، اور حدیث میں آتا ہے کہ سیاہ فام عورت. تو کوئی سیاہ ہو سفید ہو اس سے تو اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. سب انسان ایک جیسے ہیں, خاندان سے, قبیلے سے, رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ دیکھیں گے کہ ایمان کس کے پاس ہے اور تقویٰ کس کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من بتا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ, جس کا عمل اسے پیچھے رکھے گا, یعنی ایمان نہیں لاتا. ابو جہل نسب بہت اعلیٰ مگر ایمان نہیں لایا, کہا کہ اس کا نسب قیامت کے دن اس کو آگے نہیں لے جائے گا. ایمان ہے مگر نافرمانی ہے اللہ کی, اس کا عمل اسے آگے نہیں لے جائے گا. جس کے نسب نے اسے پیچھے رکھا, جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا, اس کا عمل اسے آگے نہیں لے جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. مال جتنا مانگنا ہو مانگ لو, دنیا میں دنیا کی ساری چیزیں میں تمہارے لیے مہیا کر سکوں گا, لیکن اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ کل قیامت کے دن بغیر اعمال کے تو آئے اور تمہارے ابا چونکہ سید المرسلین ہے اس لیے تمہاری اللہ کے یہاں سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے, یہ غلط. اس لیے کہ جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکوں گا. لیکن اس زمانے میں جو سیاہ فام تھے وہ عموماً غلام ہوا کرتے تھے, تو اس اعتبار سے یہ کوئی اونچے خاندان کی عورت نہیں تھی. یہ میں کہہ رہا, کوئی قریشی یا انصاریہ نہیں تھی. انم راتن سودا, سیاہ فام عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا دورہ پڑتا ہے, بے ہوش ہو جاتی ہوں, کپڑے بھی کھل جاتے ہیں, میرے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شئتی صبرتی ولکل جنتو. ٹھیک ہے, دعا تو میں کروں گا, لیکن اگر تو چاہے تو اس بیماری کو رہنے دی اور صبر کر. اگر تو چاہے تو اس بیماری کو رہنے دی اور صبر کر, اور میں تجھے کہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ لَكِ, اور اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے. دیکھو سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی دعوے سے بہت دور. یہ تو کہا کہ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت, اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو ایسا کہا کہ میں دعا کروں گا, لیکن دعا کروں گا اور تیری بیماری دور ہو جائے گی, یہ دعویٰ نہیں کیا. صاحب کمال کبھی دعوے دار نہیں ہوتا کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں, میں اتنا بڑا عالم ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. صاحب کمال کبھی دعویٰ نہیں کرتا. اب ان کے سامنے دو چوائس تھی, ایک چوائس تو یہ کہ مجھے مرغی بیماری ہو جاتی ہے اور میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو 99% امید یہی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی, بیماری دور ہو جائے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بیماری رہے اور میں صبر کر لوں تو میرے لیے جنت ہے. تو دیکھو وہ گھبرانے والے اور خوف والے نہیں تھے. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ بیماری آ گئی, اس کا مطلب کہ بیماری جانی چاہیے, تو ہم فکر اور سوچ سے کام نہ لے سکتے. لیکن وہ گھبرائی ہوئی نہیں تھی, ڈری ہوئی نہیں تھی, اس نے فکر سے کام لیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی, میں صبر کروں گی. لیکن ہوشیار کتنی تھی, میں صبر کروں گی. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو میں نے آپ کو دو چیزوں سے دعا کے لیے کہا تھا کہ مجھے مرغی نہ ہو, مرغی کا دورہ نہ پڑے اور سطر نہ کھلے. تو کوئی بات نہیں, مرغی کے دورے پر تو صبر کر لوں گی, لیکن یہ سطر کھل جاتا ہے اس کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. اب دعا فرما دیجیے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی میرا سطر کبھی نہ کھلے, میرا پردہ نہ جائے. یہ صبر جنت کو لاتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی حالات ہیں, ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا ہے. ایک مومن کا تعلق اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے, اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے, وہ کیوں گھبرائے. گھبرائے تو وہ جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. ہاں فکر کرو, سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کو مستحکم کرنا ہے. جب یہ چیز ہو جائے گی میرے بھائیوں, تو پھر ہماری اور پوری امت کی کامیابی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پریشانیاں ہیں وہاں دنیاوی اسباب سارے اختیار کیے جا رہے ہیں, احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں, ڈیمونسٹریشن بھی کیے جا رہے ہیں, پیٹیشن بھی سائن کیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی کیس پہنچایا جا رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر بھی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ ڈسکشن ہوتے ہیں, لیکن اللہ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان اگر اللہ سے بات کرے اور کہ اللہ سے کہ یہ اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری گندگیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, آپ ہمیں گناہوں سے بچائیے اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے, ہم پوری امت کو معاف کر دیجیے اگر ہم دعا کریں گے. اور یہ جو 7 پوائنٹ بتلائے ان 7 پوائنٹ کے ذریعے ہم اللہ تعالی شانہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالی شانہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے بچائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ دعائے انس, بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی ما آتانی ربی عز و جل, بسم اللہ علی اہلی و مالی, اللہ اکبر اللہ ربی, اللہ اکبر اللہ ربی, لا اشرک بہ شیئا, اجرنی من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک منٹ بھی نہیں ہوئی, یہ صبح و شام 3-3 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھا, 3 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 1-1 مرتبہ پڑھو, 1-1 مرتبہ سے بھی ایفیکٹ نصیب ہوگا آپ کو. یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا اللہ نے دعائے انس کی برکت سے ہمیں بچا لیا. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت کو اللہ نے صرف دعائے انس سے نہیں, تقویٰ, توبہ, دعا, صدقہ, صبر, صلات, ذکر, سب چیزیں ان کی زندگی میں اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا, لیکن دعائے انس اپنا کام کر گئی. دوسری دعا بسم اللہ الذی لا یضر, یہ دعا جو صبح شام پڑھتا ہے کوئی حادثہ کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچ سکتی. نمبر دو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 3 مرتبہ صبح کو پڑھو, 3 مرتبہ شام کو پڑھو, انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ایک بزرگ جو ہے علامہ دمیری رحمت اللہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے ان کے پاس سے بچھو گزر رہا تھا تو انہوں نے بچھو کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے, تو ان کے شاگرد قریب میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جو منتر آپ کو یاد ہو مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی بچھوؤں کے ساتھ ایسا کروں. تو کہا کہ وہ منتر تو تم کو پہلے سے معلوم ہے. تو کہا اچھا, تو کہا کہ جی ہاں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لو, 3 مرتبہ شام کو پڑھ لو, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کورونا وائرس کا یہ علاج ہے, اس کو روکنے کا یہ طریقہ ہے. دو باتیں ہو گئی, اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کسی بھی مصیبت کے بارے میں آپ سنو کہ بھائی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا, الحمدللہ الذی عافانی مبتلا ہو بھائی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, فلاں کو کینسر ہو گیا, الحمدللہ الذی عافانی مبتلا ہو بھائی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی, الحمدللہ الذی عافانی مبتلا ہو بھائی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب بھی کسی کی کوئی تکلیف آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی اور وحی والی زبان کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تکلیف آپ تک نہیں پہنچے گی. تو کورونا وائرس کے بارے میں جب سنیں کہ 116 تھے اب 120 ہو گئے, یعنی 4 اور آدمیوں کو ہوا, تو پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مبتلاہم بھی یفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دوسرے دن پیدا چلے گا 124 ہو گئے, الحمدللہ الذی عافانی مبتلاہم بھی یفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میرے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یقین کے ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے نہیں ہوگا. ہاں اللہ تعالی شانہ حکیم ہے, کسی حکمت کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, رفع درجات کے لیے, شہادت کی موت دینے کے لیے اس بیماری میں مبتلا کر دے, اس کی مرض میں آخرت کو بنانے کے لیے کرے تو ہمیں کوئی حرج نہیں, کوئی اشکال نہیں ہے. اور اپنے لیے بھی دعا کرو, اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرو, اور پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری دنیا کے لیے, ہمارے پورے ملک کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ इस बीमारी से भी हमारे मुल्क को पाक करे और हर बुराई से पाक करे। और मेरे भाइयों, कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी और मेरी जान ले लेगा, उसकी हम इतनी सारी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहने वाले आमाल हम कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा। अभी तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, इसलिए उसकी भी फिक्र करो मेरे भाइयों। ये रजब का महीना अभी गुजर रहा है, अल्लाह ताला शानु हमें रजब के महीने में बरकत दे, शाबान के महीने में बरकत दे, रमजान तक जिंदा रखे और अल्लाह रमजान की बरकतों को समेटने वाला बनाए। मेरे भाइयों, अभी से शुरू कर दो फिक्र, गुनाहों से बचना है, गुनाह हो जाए तो तौबा करनी है, 5 वक्त की नमाजें जमात के साथ मस्जिद में पढ़नी है, तालीम में बैठना है, उलमाए किराम के बयानात जुमा को सुनना है, उलमाए किराम की दुरूस की महफिलों में बैठना है, मशाइख की मजलिसों में बैठना है, इबादतों को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, रजब में कुछ ज्यादा, शाबान में और ज्यादा। मैं कहा करता हूं कि इंतजार मत करो पहले रमजान का, वरना पहले रमजान को गाड़ी अगर स्टार्ट करोगे तो वो ईद के दिन पहले गियर में आएगी, लेकिन अगर रजब से शुरू कर दोगे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद नजर आता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, तो रमजान जहन में पहले रजब से बिठा देते थे, तो वहां से जब कोई शुरू करेगा तो 2 महीने के अंदर कोशिश करेगा तो 1st of रमजान तक में गाड़ी 5th गियर में हो जाएगी, और जब 5वीं गियर में होगी तो इंशाल्लाह गाड़ी खूब चलेगी, लैलतुल कदर भी मिलेगी, अल्लाह की तवज्जो भी मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهدك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے تمام کاموں کی توفیق عطا فرما تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین مصائب سے بلاؤں سے حوادث سے آفات سے بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر قسم کے موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام انسانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین کرونا وائرس سے پورے عالم کو نجات عطا فرما پورے عالم کو نجات عطا فرما پوری دنیا کو نجات عطا فرما الہ العالمین یہ سب کچھ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے الہ العالمین اس حقیقت کو پہچان کر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تقوی والی زندگی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ذکر والی زندگی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین صبر و صلات کی توفیق عطا فرما الہ العالمین صدقہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دعاؤں کے ذریعے تجھ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے الہ العالمین ہمیں یقین کامل نصیب فرما ایمان محکم نصیب فرما فضائل سے ہم سب کو آراستہ فرما خصائل سے آراستہ فرما اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے الہ العالمین ہم شیطان اور نفس کے کھلونے بن گئے ہیں الہ العالمین ہمیں ان دونوں سے نجات عطا فرما ہمیں ان دونوں سے نجات عطا فرما ہمیں ان دونوں سے نجات عطا فرما ان دونوں کے مقاید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان دونوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین آنے والوں میں سے حاضرین میں سے جو سن رہے ہیں ان میں سے ہمارے سب متعلقین میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما برکتوں کو عام فرما نصرتوں کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما علم کو عام فرما الہ العالمین دین کی فکر کو عام فرما آخرت کی فکر کو عام فرما الہ العالمین تیری محبت کو عام فرما تیری معرفت کو عام فرما اتباع سنت کو عام فرما اے ارحم الراحمین ہر خیر کو عام فرما الہ العالمین ہر شر کو ختم فرما دنیوی اخروی تمام شرور سے حفاظت فرما اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائے مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما صحتوں میں برکت عطا فرما طاقتوں میں توانائیوں میں برکت عطا فرما ان کو عبادت کے لیے قبول فرما طاعت کے لیے قبول فرما خدمت دین کے لیے قبول فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدائے انہیں عافیت عطا فرما جہاں ناچاکیاں ہیں محبتوں سے مبدل فرما الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین جو انتقال کر چکے ہیں الہ العالمین ان کو معاف فرما دے الہ العالمین انہیں رفع درجات نصیب فرما دے الہ العالمین ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما ولی بندوں میں شامل فرما صدیق بندوں میں شامل فرما اپنے خاص اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین ہم کمزور ہیں ہم نکمے ہیں لیکن الہ العالمین ہم تجھ سے تیری شان کو سامنے رکھ کر کے تجھ سے مانگ رہے ہیں اے ارحم الراحمین ہماری مانگی ہوئی چیزیں عطا فرما اور الہ العالمین جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما الہ العالمین حاضرین میں سے ہر ایک کو قبول فرما الہ العالمین حاضرین میں سے ہر ایک کو قبول فرما حاضرین میں سے ہر ایک کو قبول فرما مدارس اسلامیہ میں سال ختم ہونے کو آ رہا ہے الہ العالمین سب کی محنتوں کو قبول فرما الہ العالمین سب کے اسباق کو عافیت کے ساتھ پورا کرا دے الہ العالمین جو کمیاں رہ گئی ہیں معاف فرما دے. الہ العالمین فارغ ہونے والے طلبہ کو بے انتہا قبول فرما لے, ان کو خدمت دین کے لیے, امت کی فلاح و بہبودی کے لیے, امت کے رہنمائی کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.